فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صلوات پر محمد والا. سورہ مبارک تحریم کی آیت نمبر 8، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد قدرت ہے: اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مگر وہ توبہ جو سچی ہو، مخلصانہ ہو. تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات، تمہاری توبہ اگر سچی ہوئی، مخلصانہ ہوئی، تو اللہ تمہاری ماضی کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اسی آیت کے ذیل میں چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ شب عرض کیے تھے. توبہ عربی زبان کے اعتبار سے تابہ بمانی رجع، یعنی پلٹ آیا، ہی ریٹرن. وین اے پرسن میک اے سن، ہی ول اوے فرام گاڈ، فار اوے فرام گاڈ. اینڈ وین ہی میک توبہ مینس ہی ریٹرن ٹو دا گاڈ. رجع، واپس آ گیا، یہ انسان پلٹ گیا تھا. اس انسان نے جب گناہ کیا تو اللہ سے اس کا رخ مڑ گیا، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ گناہ نہ کرے. نفس کی شرارت کی بنا پر اس نے گناہ کیا، تو در حقیقت اس نے اپنا منہ موڑ لیا تھا اللہ سے. جب دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتا، اپنے ساتھی کو ناراض نہیں کرتا، کلاس فیلو کو ناراض نہیں کرتا، روزانہ ملنے جلنے والوں کو ناراض نہیں کرتا، اور میں نے اپنے رب کو ناراض کیا. اگر یہ احساس سچا دل میں ہو اور رب سے توبہ کریں تو اب یہ پلٹ آیا. یہ بندہ جو منحرف ہو گیا تھا اللہ سے, یہ دوبارہ اس کی طرف واپس آ گیا. یہ شب جمعہ خاص طور سے, ہر شب جمعہ کے لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ شب توبہ ہے, شب رحمت ہے, شب استجابت ہے. اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, لیکن اس نے کچھ اوقات کو قبولیت دعا کے لیے اہم قرار دیا ہے, اس میں سے شب جمعہ. تو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سچی. اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے سچی توبہ کی خصوصیات میں سے یہ بات بیان کی ہے, جو چھ باتیں میں نے کل عرض کی تھی ان میں کی تھی کہ جو فرائض چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کرو, تب اللہ سے معافی مانگو کہ اس وقت جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کرو. مثال کے طور پر مرد پر 15 سال کی عمر میں نماز واجب ہو جاتی ہے, اور جب تک سانس ہے نماز واجب رہتی ہے. عورت پر 9 سال کی عمر میں واجب ہوتی, اور پھر مہینے میں چند روز اس کی کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی, وہ پیریڈ جس میں وہ نماز اس کے لیے معاف. اب اگر کوئی انسان ایسا تھا, کوئی مرد ایسا ہے جس نے ابتدائے بلوغ میں بہت سی نمازیں چھوڑی, اب خیال آیا کہ بھئی میں نے بہت غلطی کی تھی, مجھے ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے, تو مست ہے کہ وہ کاؤنٹ کرے, حساب کرے کہ کتنے دن چھٹی ہوگی. میں 17 سال کی عمر میں نے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کی ہے تو 2 سال کی پڑھنا مجھے. میں نے 20 سال کی عمر میں پابندی شروع کی ہے تو میں 5 سال کی نماز پڑھنا. میں نے 30 سال کی عمر میں پابندی شروع کی ہے تو مجھے 15 سال کی نماز پڑھنا. میں نے 40 سال کی عمر میں پابندی شروع کی ہے تو مجھے 25 سال کی نماز پڑھنا. سوچنے میں یہ بہت لگتا ہے, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ منزل چاہے جتنی دور ہو, سفر انسان شروع کر دے تو یا منزل تک پہنچ جائے گا یا قریب پہنچ جائے گا. اور جس انسان نے سفر شروع ہی نہیں کیا تو چاہے منزل کتنی ہی نزدیک ہو نہیں پہنچ سکتا. تو اگر انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے آج سے شروع کرے, حساب لگائے کہ میری کتنی نماز چھوٹی ہوگی, میں آج سے پڑھنا شروع کروں, آج شب جمعہ ہے, محرم الحرام کی شب جمعہ ہے, رب سے التجا بھی کروں کہ پالنے والے مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں ان نمازوں کو ادا کر سکوں, تو یقین ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے گا کہ یہ بندہ اپنی نمازوں کو خود ادا کر سکے. اس سے قدرت کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا, جو ہماری راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہوں کو کشادہ کرتے چلے. اور کہیں یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں, درود پڑھ لے محمد و آل محمد. توبہ کے سلسلے میں یہ تو واجبات کی بات ہے, تحریک جو وقت کی بڑی محدود سی گنجائش ہوتی ہے اسی کے حساب سے بات کو مکمل کرنا ہے, جو باتیں رہ جائیں گی وہ کل خدمت میں عرض کروں. جن گناہوں سے توبہ کرنی ان میں 2 قسم کے, کچھ ایسے گناہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان, کوئی نامحرم گزر رہی ہے آپ خامخواہ اس کو دیکھ رہے ہیں مثلا, تو یہ گناہ ایسا ہے کہ جو آپ کے اور رب کے درمیان, کسی انسان کو آپ نے ہٹ نہیں کیا, کسی کا کوئی مال نہیں چوری کیا, لیکن اللہ کے قانون کو ڈس اوبے کیا. ایسے گناہوں کے لیے تو صرف اللہ سے صدق دل سے, دل کی گہرائی سے سچے طور پر کہنا کہ میرے مالک یہ جو میں نے آج کوتاہی کی ہے اسے معاف کر دے, میں دل میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں, تو یہ کافی. لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کیا جس میں کسی بندے کی انوالومنٹ, میں نے کسی کی غیبت کر دی, اس غیبت میں دو گناہ ہیں, ایک اللہ کا, ایک اس بندے کا. اللہ کا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا, میں نے پھر بھی کی, اور غیبت کو اس کا کتنا سنگین قرار دیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, سورہ مبارک الحجرات, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ تمہارے مرحوم بھائی کی لاش پڑی ہو اور تم اسے سے کوئی گوشت نوچ کے کھا جاؤ؟ یقیناً ناپسند کرو گے, یقیناً ناپسند کرو. یہ سب سورہ الحجرات. تو کسی کی, کسی مومن کی بھی غیبت, یعنی اس کے پسے پردہ, پسے پشت ایسی بات کہنا کہ سامنے کہیں تو ناراض ہو جائے, اگر وہ بات, وہ عیب اس میں ہے اور آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت, اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور آپ نے بیان کیا تو یہ بہتان ہے. بہت سے لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں, آپ کہیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, کہیں کہ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں. سچ ہو تبھی غیبت ہے, جھوٹ ہو تو بہتان ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ اور بہتان اس سے بڑا گناہ کبیرہ. اب اگر میں نے کسی غیبت کی تھی آپ کے سامنے, صاحب فلا صاحب بڑا چوپٹ آدمی, تو میں نے ایک تو اللہ کو ناراض کیا, ایک اس بندے کے حق کو پامال کیا, اس مومن کا احترام مجھ پر فرض تھا, میں لوگوں کی نگاہوں میں اس کو بے آبرو نہ کرتا, میں نے بے آبرو کیا کسی شخص کے سامنے اس کو. اب جب تک وہ انسان مجھے معاف نہیں کرے, اللہ نہیں معاف کرے. بندوں کے تمام حقوق کے سلسلے میں ایسی, میں آپ کے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال لوں اور جا کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے توبہ کروں, کوئی فائدہ نہیں. جتنا روؤں, جتنا گڑ گڑاؤں, جتنا آہوزاری کروں, جتنے واسطے دوں, پالنے والے تجھے پیغمبر کا واسطہ, پالنے والے تجھے مولا علی کا واسطہ, پالنے والے تجھے حسین غریب کا واسطہ, یہ سب واسطے بیکار ہو جائیں گے جب تک میں آپ کی وہ رقم واپس نہ کروں. رقم واپس کروں پھر اللہ سے کہوں پالنے والے, وہ جو میرے نفس میں وہ شرارت آئی تھی جس کی بنا پر میں نے اس بندے مومن کا پیسہ چرا لیا تھا, اس کو معاف کر دے. تجھے مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے مرتضیٰ کا واسطہ, تجھے خاتون جنت کا واسطہ, تجھے حسن مشتبہ کا واسطہ, تجھے حسین غریب کا واسطہ. یہ سب واسطے اس وقت صحیح ہوں گے جب آپ پہلے اس بندے کو اس حق کو ادا کر, چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور آپ یقین رکھیں, گناہ کے اثرات صرف آخرت میں نہیں ہیں. وقت بہت مختصر ہے میرے پاس, چونکہ اس کے بعد انگلش تقریر آپ کے پاس آنے والی ہے, لیکن آپ یقین مانیے گناہ کے اثرات صرف آخرت میں نہیں ہیں. ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی شب جمعہ, خاص طور سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہت معروف دعا کیا فرماتے ہیں, یہ سب ہماری تعلیم ہے. معصوم ہمیں تعلیم دینے کے لیے جملہ ادا کر رہا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم, پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو معاشرے میں مجھے بے عزت بنا دیتے, بے آبرو کر دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کا رخ موڑ دیتے ہیں. ایک نعمت اللہ کی طرف سے میرے لیے آ رہی تھی, میں نے کوئی گناہ کیا جس کی بنا پر اس نعمت نے اپنا رخ موڑ لیا, کہیں اور چلی گئی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا, پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنا پر معاشرے میں بلائیں نازل ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا, پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں, دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں. جب بھی انسان کوئی دعا مانگے ضرور سوچے کہ یہ دعا کے قبولیت میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لقمہ حرام میرے شکم میں گیا ہے. جو قبولیت دعا سے رکاوٹ بن رہا ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی بندے کے حق کو پامال کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس بندے کا حق ادا کرو پھر مجھ سے مطالبہ کرو. تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ فقرہ بہت اہم ہے. کون انسان ہے جسے ضرورت دعا نہ ہو؟ ہر روز ہمیں دعا کی ضرورت ہے. یہ فقرہ توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو ان گناہوں سے اجتناب کرو کہ جو تمہاری دعا کو قبولیت سے روک دیں. پھر جتنی بھی دعا مانگو گے کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر شکوا نہ کرے انسان کہ جناب اللہ نے تو کہا تھا کہ دعا مانگو ہم قبول کریں گے، قبول کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، معصوم نے فرما دیا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں. جب تک اس گناہ کی سچی توبہ نہ کرو دعا باب استجابت تک نہیں پہنچتی. تو اس لیے عزیزان محترم، انسان ایک بات اگر پیش نظر رکھے، اسی پر اختتام کلام مصائب کے چند جملوں کے بعد، کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر کتنی ہیں اور اس کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ کوئی انسان جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. نہ جس میں انسانی میں جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کر سکتے ہیں، نہ کائنات میں جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں ان کو شمار کر سکتے ہیں. یہ ہاتھ اور اس کی قوت گرفت ایک نعمت ہے، یہ پیر ان میں چلنے کی طاقت ایک نعمت ہے، یہ آنکھیں ان میں روشنی ایک نعمت ہے، یہ کان اور ان میں سماعت ایک نعمت ہے، یہ زبان اور اس میں قوت گفتار ایک نعمت ہے، یہ دل اور اس کی دھڑکن نعمت ہے، یہ دماغ اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نعمت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے. پھر کہ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نعمتیں، یہ زمین جو انسان کے لیے سکونت کی جگہ بنائی یہ نعمت ہے، آفتاب کی تمازت نعمت ہے، مہتاب کی خنکی نعمت ہے، ستاروں کی چمک نعمت ہے، پھولوں کی مہک نعمت ہے، پھلوں کی مٹھاس نعمت ہے. یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و بشر، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے؟ انسان ہمیشہ سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہو، اور اللہ نے پوری کائنات کی یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب تمہاری خاطر پیدا. ان تمام نعمتوں کے بعد ایک مطالبہ، بس مجھ سے منہ مت موڑنا، مجھ سے منہ مت موڑنا. گناہ میں انسان منہ موڑ لیتا. غور کیجئے قرآن کی ایک آیت ہے، افرائیت من اتخذ الہو ہوا. کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا؟ خواہش نفس کو معبود کیسے بنائیں گے؟ وہ بت تو نہیں ہے کہ جس کو پوجا کرے، لیکن نہیں، خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری خواہش نفس ہر حکم سے مقدم ہو جائے. اللہ نے روکا نہیں روکا، رسول نے روکا نہیں روکا، اہل بیت طاہرین نے روکا نہیں روکا، ساری دنیا کے صالح بندوں نے منع کیا، میں نہیں روکا. اس لیے کہ گناہ کرنے سے صرف نفس خوش ہوتا ہے، سب ناراض ہوتے ہیں. علماء ناراض، صالحین ناراض، ائمہ طاہرین ناراض، ملائکہ مقربین ناراض، انبیاء ناراض، لوح ناراض، قلم ناراض، اللہ ناراض. تو یہ کتنا بڑا مجرم ہے یہ انسان جو صرف اپنے نفس کی وقتی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، رسول کو ناراض کرتا ہے، ائمہ طاہرین کو ناراض کرتا ہے، ملائکہ مقربین کو ناراض کرتا ہے، دنیا کے ہر صالح انسان کو ناراض. فرائیت من اتخذ الہو ہوا، گویا اس نے اپنے نفس کو اتنا بڑا معبود بنا رکھا ہے کہ اس معبود کو ناراض نہیں کرے گا، سب کو ناراض کر لے گا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ گناہ کے موقع پر انسان اللہ سے منہ موڑ لیتا. توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپس آ جائے کہ میرے مالک معاف کر دے, میرے مالک معاف کر دے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی, جناب حور کی مثال, کہ جب احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا تب اس کی توبہ کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوں. نفس میں طے کیا کہ جو کفارہ ہوگا ادا کروں گا, یہ کفارہ چاہے اپنی جان کا نذرانہ ہو, تو یہ تو چھوٹا سا کفارہ کہ میں نے حسین کا راستہ روکا. امام مظلوم نے آنے والے مہمان کی کیسی قدردانی فرمائی. جو لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں امام کے سارے ساتھیوں کی قبریں گنجے شہیدہ میں, مگر حور کی قبر سب سے الگ, ان کا روزہ سب سے الگ ہے, اس لیے کہ یہ مہمان بھی سب سے الگ ہے. عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا, اگر امام کا کوئی ساتھی امام کا ساتھ چھوڑ جا سا تو سوچا جا سکتا تھا کہ بھوک برداشت نہیں ہوئی اس لیے چلا گیا, پیاس برداشت نہیں ہوئی اس لیے چلا گیا, زخموں کی برداشت نہیں رکھتا تھا اس لیے چلا گیا, جان دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے چلا گیا. لیکن یہ تاریخ کربلا کی سچی حقیقت ہے کہ حسین کا کوئی ساتھی حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا. ہاں اب اگر دشمن کے فوج کا ایک سردار امام کی طرف آ رہا تو وہ غذا کو چھوڑ کر بھوک کی طرف آ رہا, وہ سیرابی کو چھوڑ کر پیاس کی طرف آ رہا, وہ امن و آرام کو چھوڑ کر زخموں کی طرف آ رہا, وہ زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف آ رہا, لیکن یہ یقین کے ساتھ آ رہا ہے کہ جس نے حسین کو پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا, اور جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کچھ نہ کھویا. یہی کربلا کے تمام جابازوں کی وہ مثال ہے. اور چونکہ آنے والا منفرد ہے, دشمن کے لشکر کا سردار تھا, تو امام مظلوم نے اس کا روسا الگ بنوایا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ دیکھو یہ امام مظلوم کا وہ مہمان ہے جو وقت آخر آیا تھا. وقت آخر آیا تھا, اور پھر غور کیجئے گا کیسے کیسے مجاہدین امام کے ساتھ ہیں. آخری فقرہ جناب جون کا تذکرہ ابھی آپ سلائیڈ پر سماعت فرما رہے تھے. یہ جون کسے کیسے عشق کے ساتھ امام کے قدموں پر اپنی جان نثار کرتا ہے, جب گھوڑے سے چور ہو کر زمین پر گرا, سارا جسم خون سے سرخ ہو رہا تھا, زمین پر گرا, امام کو اس نے مدد کے لیے پکارا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا اپنے غلام کی خبر لیجئے. اور جب میرا امام جون کے لاشے کے قریب پہنچا تو دیکھا جون آخری سانسیں لینے والا ہے. جب امام نزدیک پہنچے جون نے پوچھا, مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر, یہ کیسا عالم ہے کہ امام کی محبت میں سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا ہے, مگر تمنا یہ ہے امام خود اپنی زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا. امام نے فرمایا, اے جون میں تجھ سے راضی ہوں, میرا جد بھی راضی ہے, میرا بابا بھی راضی ہے. تو جون نے ایک عجیب تمنا ظاہر کی, کہنے لگا, مولا ذرا میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیجئے, اپنا رخسار رکھ دیجئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے, جب میں آپ کے نانا کی خدمت میں پہنچوں تو بتا سکوں کہ آپ کے نواسے نے میرے رخسار پر رخسار رکھا تھا. اور یہی وہ مجاہدین راہ وفا ہیں کہ جب عصر عاشور آئی امام اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا, اے میرے شیرو, اے میرے بہادرو, تم کہاں ہو؟ تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی, لبیک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول ہم آپ کی مدد کو اب بھی حاضر ہیں, ہم آپ کی مدد کو اب بھی حاضر ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب زیارت وارثہ پڑھیں گے تو یہ جملہ دہرائیے گا کہ امام زمانہ نے
حسین کے ساتھیوں کے لیے کہا ہے کہ تب تم بتا بتل ارض التی فیہا دفن تم، تم خود بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں تمہیں دفن کیا گیا تھا. میرے مالک اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کو ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید و شہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.